اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آج کے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پیام رحمان پروگرام میں جس میں ہم سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں. ناظرین یہ پروگرام کافی عرصے سے چل رہا ہے اور آج اس سلسلے کا 37واں پروگرام ہے جس میں ہم سورہ صافات کا تعارف پیش کریں گے. لیکن گفتگو سے پہلے سورہ صافات کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.
بنام خدا رحمان و رحیم. قسم ہے پوری طرح صف باندھنے والوں کی, پھر بطور کامل جھڑکی دینے والوں کی, پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی. یقیناً تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار اور مشرقوں کا پروردگار ہے. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ دیا.
ناظرین پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ صافات کا تعارف لے کر. انشاءاللہ ہمارے مہمان محترم قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں حسب سابق. تو قبلہ سب سے پہلے میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ہماری گفتگو بغیر کسی تمہید کے جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں. چونکہ پروگرام کا ٹائم محدود رہتا ہے اور واقعا سورہ کا حق ادا کرنا اس آدھے گھنٹے کے پروگرام میں کہ اس کا تعارف پیش کیا جائے جو ہے بہت مشکل ہے. تو لہذا سورہ صافات کی تلاوت کے حوالے سے اس کے دنیاوی فوائد اور اخروی فوائد اور اس کی برکتیں, اس کی رحمتیں اور اس سے انسان جو فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ کیا ہے اور ان کا حصول جو ہے وہ کیسے ممکن ہے؟
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کے جتنے بھی سورہ ہیں وہ کسی نہ کسی جہت سے فائدے اور برکت کے حامل ہیں. خود اس سورہ یعنی سورہ صافات کے سلسلے میں جو فوائد ذکر کیے گئے ہیں, جو برکتیں ذکر کیے گئی ہیں, میں دو احادیث کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. جس میں ایک حدیث نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ صافات کی تلاوت کرے گا اسے پروردگار ہر جن اور ہر شیطان کے عدد کے مقابلے میں 10 نیکیاں عطا کرے گا. ظاہر سی بات ہے اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کتنے جنات اور کتنے شیاطین. یہ اس کی کثرت پہ گویا کہ اشارہ کثرت کی طرف. اس کے بعد یہ کہ وہ شرک سے دور رہے گا, شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اس کے محافظ فرشتے قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی دیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ معصوم فرشتے جس کے ایمان کی گواہی دیں تو وہ یقیناً قابل قبول ہوگی. دوسری روایت فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے اس کے فائدے اور اس کی برکتوں کے بارے میں. آپ فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الصافات فی کل جمعہ, کہ جو شخص سورۃ صافات کو ہر جمعے کے دن پڑھے اسے پروردگار عالم شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا, اس کے رزق میں اضافہ کرے گا, وسعت عطا کرے گا, وہ ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رہے گا اور جب وہ دنیا سے اٹھے گا تو شہید اٹھے گا. قیامت میں شہید محشور ہوگا
سبحان اللہ،
اور بہشت میں شہیدوں کے ساتھ اس کو جگہ دی جائے گی، شہیدوں کے ساتھ رہے گا۔ البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فائدوں، ان برکتوں، ان فضیلتوں کو کیسے حاصل کیا جائے۔
اچھا حسنی صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ بعض مومنین، بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے بعض سوروں کی تلاوت کو اپنی جو ہے وہ عادت بنا چکے ہیں، جیسے سورہ یاسین جو ہے وہ بہت پڑھی جاتی ہے، یا سورہ واقعہ بہت پڑھتے ہیں، انہی میں سے ایک سورہ جو ہے وہ سورہ صافات بھی ہے، شاید اسی وجہ سے کہ اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں جو ہے وہ تلاوت کی، اگرچہ پورا قرآن جو ہے وہ بافضیلت ہے اور اس کی تلاوت کا اجر ہے، لیکن بعض سوروں کے بارے میں زیادہ تاکید ملتی ہے۔
جی دیکھیں، میں نے کہا کہ یعنی ہر سورے کے فضیلت اپنی جگہ کے اوپر،
خصوصیات الگ ہیں،
اپنی خصوصیت اس کی الگ ہے، اپنی فضیلت اس کی الگ ہے۔ اور ایک نقطہ ہے میں ذکر کر دوں، وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا اس کو بیان کرنے سے پہلے،
اس طرح ممکن ہے
جی، اس سے پہلے نقطہ عرض کرتا چلوں کہ اگر یہ ذکر کیا گیا روایت میں کہ اس سورہ کے پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، مثلا کوئی اماں یتساءلون اگر پڑھے مسلسل تو یہ اس کو حج کی توفیق ہوتی ہے، مثال کے طور پر یہ سورہ صافات کے بارے میں نے بھی عرض کیا، اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور شرائط ہیں کہ جس کو اس نے پورا نہیں کیا۔ مثال کے طور کہا گیا کہ اگر تم یہ دعا کرو گے تو اس طرح پوری ہوگی، اگر تم یہ کیا کہتے ہیں ذکر پڑھو گے تو اس طرح تمہاری حاجت پوری ہوگی، اگر یہ صدقہ دو گے تو یہ کام ہو جائے گا، تو یہ کہا گیا، لیکن ممکن ہے کہ کچھ اور بھی اس کے شرائط ہوں جسے ہم انجام نہ دے رہے ہوں، جس کی وجہ سے ہماری دعا نہ پوری ہو رہی
ہے۔ ہماری نظر ان تمام شرائط پہ ہونی چاہیے،
ہونی چاہیے،
جس طرح دعا کے لیے شرائط جو ہے بیان
کیے گئے ہیں۔ مثال طور پر میں کرتا چلوں کہ اس دعا کے لیے کہا گیا انسان توجہ کے ساتھ دعا کرے، حضور قلب کے ساتھ دعا کرے، نہیں کہ بس خالی جو ہے وہ ذہن میں کچھ چیزیں ہیں اس کو آیا بس بیان کر دیا، نہیں بلکہ پوری اس کے آداب جو دعا بیان کی گئی اس کے ساتھ جو ہے مسئلہ
جو ہے وہ کہا جاتا ہے قبلہ کہ دعا جو ہے وہ پڑھنے کا نام نہیں بلکہ دعا کرنے کا نام ہے، دعا کی جاتی ہے،
دعا کی جانی چاہیے، نہیں کہ ڈش تیار کر لی اس کو خالی پڑھ دیا۔ تو میں نے کہا کہ ہر یعنی اس کے شرائط، اس کے مقتضی جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہونے چاہیے تب جا کے دعا پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس سورہ، اس کے جو فوائد و خصوصیات بیان کیے گئے ہیں، یہ کس کو حاصل ہوتے ہیں؟ یہ اس شخص کو حاصل ہوتے ہیں کہ جو اس سورہ کو پڑھے، پڑھنے کے بعد جو ہے وہ غور و فکر کرے اس پر، اس لیے کہ غور و فکر واجب، افلا یتدبرون القرآن، واجب ہے غور و فکر، تدبر کرنا اس آیت کی روشنی میں۔ اسی طرح سے غور و فکر کرنے کے بعد جو عقائد کے لحاظ سے جو آیتیں ہیں، جو انبیاء کی داستانیں ہیں، جو دوسرے اور قصے بیان کیے گئے، ان سے عبرت حاصل کرے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرے ان آیتوں کی روشنی میں، ان سوروں کی روشنی میں، اور اس کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالے، اپنے عمل کو ڈھالے۔ اب جب انسان اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے گا ان سوروں کی تعلیمات کی روشنی میں، اس کے مطابق عمل کرے گا، اب ایسا انسان جو ہے کیا ہوگا، نتیجے میں شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو جائے گا، شرک سے بھی دور ہو جائے گا، اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اور یہ انسان جو دنیا سے جائے گا کہ جو یعنی ایک طرح سے قرآنی ہو چکا ہے، اس کے اندر قرآنی تعلیمات مجسم ہو چکی ہیں، قرآنی عقائد اس کے اندر جو محکم ہو چکے ہیں، اب ایسا انسان جب دنیا سے جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ اس کی موت شہید کی موت ہوگی، اس کا حشر و نشر جو ہے وہ شہداء کے ساتھ ہوگا،
بالکل،
اور
بالکل،
یہ جنت میں جو ہے وہ تو اساسی ترین شرط اس کی جو
گفتگو کرے۔ میں ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، وہ یہ کہ واقعی یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے مسلمانوں پر بطور خاص، کہ خود قرآن مجید میں آیا، سورہ حشر میں ہے غالباً، کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ پروردگار اگر اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے، خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن وہی قرآن جو ہے پروردگار نے قلب رسول پر نازل کیا، اور وہی قرآن جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور اس کا ایک لطف و کرم ہے، اور ہمیں انسانوں کو، بالخصوص ہم مسلمانوں کو، یہ امتیاز حاصل ہے، فخر ہے کہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کر کے اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ میں ایک اور سوال کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ اس میں جنتیوں اور جہنمیوں کا جو ہے وہ بطور خاص جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اور جو مکالمہ ہوا ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس مکالمے میں اور یہ جو جنتیوں نے گفتگو کی ہے جہنمیوں سے، یا جو کانفرنس ہوئی ہے ان کے درمیان، جہنمیوں نے جنتیوں سے جو ہے سوالات کیے ہیں کچھ، تو اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیا درس ہے؟
دیکھیں قرآن مجید کے متعدد سوروں میں،
قبلہ اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم ایک بریک لے لیتے ہیں، چونکہ سوال تو میں نے کر دیا، جواب جو ہے وہ بریک کے بعد انشاءاللہ. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ صافات کی کا جو ہے وہ تعارف پیش کر رہے ہیں، اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
سورہ صافات. اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے 4 تک میں ذکر ہوا کہ قسم ان فرشتوں کی جو سب بستہ عبادت میں کھڑے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو شیاطین کو دور بھگا دیتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو وحی کی تلاوت کرتے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، یعنی عالم بالا، عالم ارضی، اور ان دونوں کے درمیان جو نظام قائم ہے وہ صرف ایک ہی معبود کی نشاندہی کرتے ہیں. اس سورے کی آیت نمبر 6 سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو ستارے اور کہکشائیں انسان کے مشاہدے میں آتی ہیں وہ سب 7 آسمانوں میں سے صرف پہلے آسمان السماء الدنیا سے متعلق ہیں، بلکہ پہلے آسمان کے بارے میں بھی انسانی مشاہدات اور معلومات نہایت محدود ہیں، جبکہ آسمان اول کا جو حصہ انسانی مشاہدے میں آیا ہے اس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ بعض کہکشاؤں سے روشنی اربوں سالوں سے چلی آ رہی ہے لیکن ابھی ہم تک نہیں پہنچی. یاد رہے کہ روشنی کی رفتار 186,284 میل فی سیکنڈ ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 18 میں شہاب ثاقب کے بارے میں پہلے ذکر ہو چکا ہے. اس سلسلے میں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ عربوں میں کہانت کا بڑا چرچا تھا، اور کاہنوں سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا رواج عام تھا. کاہنوں کا یہ دعویٰ تھا کہ جن اور شیاطین ان کو یہ خبریں بتاتے ہیں. مشرکین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کاہن ہونے کا الزام لگایا، جیسا کہ سورہ شعرا میں اس کی رد آئی ہے، اور اس قرآن کو شیاطین نے نہیں اتارا، اور نہ یہ کام ان سے مناسبت رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں، وہ وحی سننے سے دور رکھے گئے ہیں. مشرکین کا یہ کہنا کہ یہ جادو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے علاوہ بھی معجزے دکھائے ہیں، مثلا شق القمر وغیرہ، جو عام بشری طاقت سے باہر ہے. وَأَزْوَاجَهُمْ سے مراد ان کے ہم جرم لوگ ہو سکتے ہیں جو شیاطین پر بھی صادق آتا ہے اور ہم نشینوں پر بھی. اس سورے کی آیت نمبر 24 اگرچہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جن سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا. حدیث ہے، قیامت کے دن انسان کا کوئی قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو. 1. اس کی عمر کے بارے میں کہ کہاں گزاری. 2. اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کس چیز میں ختم کر دیا. 3. اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. 4. ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں.
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیام رحمان پروگرام میں، اور سحر عالمی نیٹ ورک کا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف لے کر جو ہے وہ ہر جمعرات کو حاضر ہوتا ہے. اور قبلہ عباس مہدی حسنی صاحب جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں. تو قبلہ، سوال جو کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اور اس میں سورے کے اندر موجود ہے وہ کیا ہے؟
تم جی اس حوالے سے جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں متعدد گفتگو کا ذکر ہوا ہے جو قیامت میں ہوگی، جنت و جہنم میں جو ہوگی. وہ گفتگو ہیں جو جنتیوں درمیان ہوں گی، بعض وہ گفتگو ہیں جو جہنمیوں درمیان، بعض وہ گفتگو جس میں جنتی جہنمیوں سے کچھ کہیں گے، کچھ جگہ پہ تذکرہ ہے کہ جہاں جہنمی جنتیوں سے کہیں گے، یا بعض جگہ کے اوپر جو باطل قسم کے رہبر ہیں اور جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں جن کے پیروکار ہیں ان کے درمیان گفتگو ہے. بالخصوص اس سورے میں، یعنی سورہ صافات میں 27 آیت میں ذکر ہے گمراہ رہبروں کا اور گمراہ پیروکاروں کا. ان کے درمیان کی گفتگو ہے کہ جب وہ گناہ ایک دوسرے کے گردن پہ ڈال رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو جو ہے ہم تمہاری گمراہی کا سبب اور تمہارے جہنم میں جانے کا سبب نہیں بنے۔ البتہ یہاں کے اوپر ایک نقطہ ہے، وہ
یعنی جو گمراہ قسم کے رہبر اور قائدین دنیا میں تھے، اور وہ اپنے پیروکاروں سے کہہ رہے ہوں گے،
کہیں گے پیروکار جو ہے اپنے رہبروں سے کہہ رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کی غلطیاں ایک دوسرے گردن پہ ڈال رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ یہ کہ یعنی بہت ضروری ہے کہ یعنی انسان ابھی سے جو ہے وہ یعنی توجہ کرے کہ کس کو رہبر بنا رہا ہے، کس کے کہنے مطابق چل رہا ہے،
کس کی پیروی اور
کس کی تقلید کر رہا ہے، کس کی پیروی کر رہا ہے، اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ پھر جو ہے وہ موقع نہیں ہوگا افسوس کرنے کا، کیونکہ وہاں افسوس کام بھی نہیں آئے گا۔ دوسری گفتگو جو اس میں ہے وہ آیت نمبر 50 سے شروع ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ بہشتیوں کی گفتگو ہے، اس کے بعد بہشتیوں کی جہنمیوں سے گفتگو ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ بہشتی حضرات جو ہے وہ بہشت میں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور تذکرہ چل رہا ہوگا اپنے پرانے دوستوں کا کہ جو ہے فلاں ہمارے ساتھ تھے فلاں، تو ذکر آئے گا، ایک کہے گا اس میں سے کہ ایک دوست ہمارا ساتھ تھا ہمارے ساتھ ہے، کہ نہیں معلوم اب اس کی کیا حالت ہے، وہ کہاں کے اوپر۔
اچھا،
تو کہیں گے اس میں پریشانی کیا بات ہے، کہ مطلب کیونکہ جنت جو ہے وہ جہنم سے اونچی جگہ کے اوپر ہوگی، اور یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ ایک جنت میں ایک جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں سے جہنمیوں کو دیکھا جا سکتا ہوگا، تو کہا جائے کہ چلو دیکھ لیتے ہیں بھائی، اگر ہوں گے تو نظر آ جائیں گے، اور وہ جائیں گے اور جانے
گویا ہم اپنے تخیل میں اگر ہم کہیں گے کھڑکی یا ایک بالکونی جو ہے وہ جہنم والوں کی طرف جو ہے وہ کھلی ہوگی،
اس میں سوراخ کا لفظ ہے، سوراخ کھلا ہوگا، اس ٹائپ کی کوئی ہوتا ہے، اس کا ہم لوگ تصور ہی کر سکتے ہیں، حقیقت تو پروردگار کو اس کا علم ہے۔ تو وہ جا کے دیکھیں گے، تو وہ یہ جو جنتی شخص ہے اپنے دوست سے کہے گا کہ جو ہے وہ تم یہاں کے اوپر ہو، اگر میں تمہارے کہنے پہ چلتا تو میں بھی ہلاک
ہوں، وہ شخص جو جہنم میں اس سے بات کرے گا،
بہشتی شخص دوست اس کا کہے گا کہ میں اگر تمہارے کہنے پہ چلتا تو آج میں بھی جو ہے جہنم میں ہوتا، لیکن پروردگار کا لطف و کرم میرے شامل حال رہا کہ جو آج میں یہاں کے اوپر ہوں، جنت میں ہوں۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہے گا کہ واقعاً یہی بڑی کامیابی ہے جو ہم کو ملی ہے، وَلِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اور اس طرح کی یعنی اس طرح کی کامیابی کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ نتیجہ اس کا بہشت ہو اور اخروی سعادت ہو۔ تو یہ گفتگو متعدد جگہ خود میں نے ذکر کیا کہ اس سورے میں موجود۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ہمیں کیا اس میں فائدہ ہے، ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے؟ تو دیکھیں قرآن کا قرآن کی کوئی بھی آیت، قرآن کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ پروردگار جو جنتیوں کے جہنمیوں کی گفتگو جو ذکر کر رہا ہے ابھی سے قرآن میں، جو اس نے 1400 سال پہلے ذکر کر دی، اس کا مطلب یہ کہ کل یہ یقیناً ہونے والا ہے، لہذا ابھی سے ضرورت ہے کہ تم آمادہ رہو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ کل وہ دن ہوگا کہ جب نہ تمہاری ندامت فائدہ پہنچائے گی نہ کوئی افسوس فائدہ پہنچائے گا، لہٰذا ابھی سے دیکھو کہ صحیح دین پر ہو کہ نہیں ہو، اور صحیح راستے پر ہو کہ نہیں ہو، ایمان
کس کی پیروی کر رہے ہو،
کس کی پیروی
کو جو ہے وہ تم نے اپنا رہبر بنایا ہے،
اور
کس کو اپنا دوست بنایا ہے،
کس کو اپنا رہبر بنایا ہے، اور کس کو جسے کہہ لیا جائے کہ کس راستے پہ چل رہے ہو، عقیدہ تمہارا قرآن و سنت اہل بیت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے کہ نہیں، اور
انعمت علیہم جو ہیں افراد،
جی جی،
قرآن سورہ حمد کے اندر جو آخری آیات ہیں، آیا ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہو جو انعمت علیہم، جن پر پروردگار نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، یا غیر المغضوب
ظالمین جو
جن پر اللہ جو ہے وہ غضبناک ہے اور گمراہ ہے؟
تمہارا عمل و کردار مطلب ایسا ہے کہ کل تمہیں قیام و دن پشیمان نہ ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے، تو آج اس کا موقع ہے، اور تم یہیں پہ دیکھو کہ تم اس وقت جو ہے کس گروہ میں ہوگے، کیونکہ کل وہاں یہ ہونا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کل ندامت ہونا نادم ہونا۔ البتہ کیونکہ ذکر آ گیا، میں ایک اہم آیت کی طرف اشارہ کروں، مثلا جنتی جو جہنمیوں سے سوال کر رہے ہیں، اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا ما سلککم فی سقر،
غالباً سورہ مدثر میں ہے یہ آیت کے ما سلککم فی سقر،
غالباً میں
یا سورہ مزمل میں ہے،
تو اس میں یہی ہے کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کے آئے، تو وہ تین چیزوں کو بیان کریں، ایک تو یہ کہیں گے ہم بے نمازی تھے، دوسرے ہم غریبوں فقیروں کو جو ہے وہ کھانے نہیں کھلاتے تھے، ان کو انفاق نہیں کر دیتے، تیسرے کہ ہم بے دینوں، وہ دینداروں کا بے دینوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاق اڑایا کر، مطلب یہ کہ کل ہونا ہے تو آج ایسا تو نہیں کہ ہم بے نمازی ہوں، آج ایسا تو نہیں کہ ہم غریبوں پہ انفاق کرنے سے،
صدقہ و خیرات کرنے سے جو ہے وہ
محروم ہوں اور ان سے دور ہوں، ایسا تو نہیں کہ ہم بھی جو ہے دینداروں کا کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ مذاق اڑاتے، تو کل یہ ہونا ہے تو ہم ہی دیکھنا ہوگا کہ آج ہم کس گروہ میں ہیں، کس راستے پر ہیں، تاکہ کل جو ہے وہ ابھی ہم اس کی اصلاح کر لیں کل، تاکہ ہم کو
قبلہ آج کے دور میں ماحول بھی کچھ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ جو برے لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ طنز کرتے ہیں، ان کو احمق اور بیوقوف جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ آخری زمانے کی علامات میں سے بھی ایک علامت ہے کہ جہاں دینداروں کا مذاق اڑایا جائے وہ آخری زمانے کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور سورہ مزمل میں یا غالباً سورہ مدثر میں اس کی طرف اشارہ ہوا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تو ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔
جی البتہ میں یہاں پہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم ہی زیادہ سب سے عقل مند و ہوشیار ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ روایت میں کہا گیا ہے کہ من لا عقل لا لا دین لا، جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس، یعنی حقیقت میں جو ہے وہ دینداروں کے پاس عقل ہے، اور جن دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ جن کے پاس دین نہیں ان کے پاس عقل نہیں، اس لیے کہ یہ دیندار جو ہے وہ دیکھیں عقل کیا کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اس چیز کی فکر میں رہے کہ جو زیادہ دن تک باقی رہنے والی ہمیشہ
اس کے فائدے میں جو ہو
اور جو زیادہ دن تک باقی رہنے والا، دیندار اپنی آخرت کے فکر میں، کیونکہ ان الآخرت اللہ ہی الحیوان، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لیکن دنیاوی زندگی کیا ہے، ان دنیا تزر و تمر و تغر، یہ گزر جانے والی ہے، دھوکہ دینے والی، یہ چند روزہ زندگی ہے، یعنی چند چار دن
کی چاندنی، صحاب جس طرح بادل جو ہے وہ آگے گزر جاتے ہیں، اسی طرح سے یہ دنیا جو ہے وہ گزر جائے گی۔
تو حقیقت میں عقل مند دیندار لوگ ہیں جو اپنے اس کی فکر میں جو ہمیشہ، یعنی اس آخرت کی فکر میں جو ہمیشہ آباد رہے گی، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ان کی بہ نسبت جو دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ اپنی چند روزہ دنیا ان کے پیش نظر ہے، در حقیقت ان کے پاس
یقیناً
عقل نہیں،
یعنی حقیقت میں یوں کہا جائے کہ دیندار ہی جو ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، یا عقل مند انسان جو ہے وہ دیندار ہوتا ہے۔ جی ہاں قبلہ، یہ تو بات بہت اچھی جو ہے وہ، اس میں ظاہر ہے بہت سارے درس ہیں، لیکن ایک میں چاہ رہا تھا کہ اس نقطے پر بھی توجہ ہے، بالخصوص ہمارے ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے، بالخصوص ہمارے جو نوجوان دوست ہیں، دوستی کے حوالے سے کہ اس سورے میں بھی اشارہ ہوا کہ جب جنت میں رہنے والا اپنے جہنمی دوست سے، جو دنیا میں دوست تھا اس کا، جہنم اور جنت میں تو وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہے لیکن دنیا میں دوست،
دنیا میں دوست،
تو واقعی دوستی جو ہے وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات آج کے اس دور میں کسی نوجوان کو منحرف کرنے میں یا اسے راہ راست پہ لانے میں بہت مؤثر ہے، کیا ایسا نہیں ہے قبلہ؟
دیکھیں ایک پورا موضوع ہے، ایک تفصیلی موضوع ہے کہ مثلا ہم کس کو دوست بنائیں، اسلام میں کون سی خصوصیات، ایک میں حدیث ذکر کروں کہ کہا گیا کہ انسان، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جو مرتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ مرتا ہے، اپنے دوست کے مذہب پہ مرتا ہے، یا دوسری جگہ پہ ہے کہ قیامت میں جو ہے وہ، دوسری جگہ آیت یہ ہے کہ قیامت میں جو ہے لوگ، بعض لوگ ہوں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ اے کاش میں نے فلاں کو اپنا،
قرآن مجید میں بالکل
کہ دوست نہ بنایا ہوتا،
نہ بنایا ہوتا اس کو، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا،
تو خلیلہ اس طرح کر کے آیا تھا کہ اے کاش نہ بنایا ہوتا، تو کیونکہ دوست انسان کی یعنی سرنوشت کو اور کیا کہتے ہیں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ اثر ہے انسان کی زندگی میں، لہٰذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ پہلے دوست بنانے سے پہلے آزمانا چاہیے، نہ کہ دوست بنانے کے بعد، پہلے آزما لو دوست بنانے کے قابل ہے کہ
نہیں،
یعنی اس کی دنیاوی زندگی اخروی زندگی میں مفید ہے کہ نہیں، لو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے دوست بناتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ برائی ہے، نہیں پہلے آزما لو پھر اس کے بعد دو، تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے، کہ ہم کسے دوست بنا رہے ہیں اور کسے دوست نہیں بنا رہے ہیں،
اس کا ایک معیار بیان کیا گیا، اور شاید سب سے بہترین معیار جو ہے وہ ایمان اور کردار ہے،
یقین
کہ اگر کسی کا اچھا کردار ہے تو انسان اس کو دوست بنائے، نہ کہ اس کے حسن کو، نہ کہ اس کے مال کو، نہ کہ اس کے مقام کو دیکھ کے جو ہے وہ اس سے دوستی کی،
یقیناً اس سے یہ، میں اگر اجازت دے میں اشارہ کروں امام حسین علیہ السلام کہ جب وہ، انہوں نے جو ہے وہ کربلا میں جب جناب زینب صلی اللہ علیہ نے کہا کہ آپ بھی اپنے دوستوں میں رکھ بلائیں، تو انہوں نے اپنے کس دوست کا انتخاب کیا، جناب حبیب ابن مظاہر،
سبحان
اللہ، جو علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے پرہیز، دیکھیں
جن کو امام حسین علیہ السلام نے فقیہ کی جو ہے وہ فقاہت کی جو سند دی اور فقیہ کہا،
ملاک اور معیار ہمارے سامنے کہ ہمیں کسے دوست بنانا،
یقیناً بہت بہت شکریہ، یہاں پہ بھی قبلہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری ہوگی۔ ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان۔
ذنوب الفسق العصمة يا رب اغفر ذنوبنا نزل النقمة يا رب اغفر ذنوب تغير النعمة يا غافر للعبد ذنبه وخطايا تغرني الدنيا وتخادع ونفسي تغيرت فيها بخيانتها وظل عنادي يبعدها وشتتها سألت تلطف بالوهن بعظامي وبجلدي إذا يوم القيامة بالحشر وحدي جيتك معترف بذنوبي يا ربي وضعف في الدنيا وبلاويها
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر پیام رحمان پروگرام میں اور بغیر کسی تمہید کے قبلہ حسنی صاحب سوال اور جواب کی جو گفتگو ہو رہی تھی واقعا مجھے بہت لطف آیا کہ بہت ہی اچھے موضوعات پہ جو ہے آج گفتگو ہوئی ان میں سے ایک اور سوال اسی سورہ صافات کے اندر نکل سکتا ہے کہ قیامت کے دن کیا انسان سے سوالات ہوگا چونکہ اس میں ایک آیت ہے کہ وقیفوہم انہم مسئولون انہیں روک دو چونکہ یہ مسئول ہیں انہیں جواب دے انہیں جواب دینا پڑے گا تو کس طرح کے سوالات ہوں گے کیا سوالات ہوں گے انسان سے
جو آپ نے یہ آیت پڑھی ہے وقیفوہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقیفوہم انہم مسئولون یہ اس سورے کی 24th آیت ہے جو میں ذکر کر رہا تھا جہنمیوں کی گفتگو کا تو گفتگو سے پہلے جہنمیوں جو آپس میں گفتگو کریں گے جہنمی رہبر اور جہنمی جو ان کے پیروکار ہوں گے تو اس میں اس سے پہلے ان سے کہا جائے کہ تم کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو ان سے کہا جائے کہ ٹھہرو ابھی تو اب سوال یہ کہ جب وہ جہنمی ہو چکے پھر کیوں سوال جواب اب تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا اب تو نتیجہ آ گیا رزلٹ آ گیا ان کا اب جانا ہے جہنم تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ شاید اس کی وجہ ہے کہ ان کو ایک نفسیاتی طور پہ ایک نفسیاتی سزا دی جا سکے نفسیاتی طور پہ احساس کریں کہ ان کو اللہ نے دنیا میں کتنی طرح کی اور کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے شکرانے نعمت نہیں کیا اب سوال یہ کہ کن چیزوں سے متعلق وہاں پہ پوچھا جائے گا سوال ہوگا تو اس کے بارے میں متعدد چیزیں بیان کی ایک تو یہ کہ توحید پروردگار کے متعلق جو ہے وہ سوال ہوگا دوسرا سوال جو ہے انسان کے عمل و کردار کے متعلق ہوگا اور تیسرا سوال جو ہے وہ ان بدعتوں کے متعلق ہوگا جو انسان نے معاشرے میں ایجاد کی ہیں وہ تو بدعت کی تعریف پہلے بھی کی جا چکی ہے بدعت مطلب وہ کام کی جو دین میں نہیں ہے اس کو دین کے عنوان سے دین میں داخل کرنا, اسے بدعت کہتے ہیں. لیکن اگر انسان کوئی کام کر رہا ہے, مثلا آپ گھر پہ کوئی خوشی منا رہے ہیں اور دین کے عنوان سے نہیں, لوگوں کو جمع کر رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں, وہ اس میں حرام کام بھی نہیں, کوئی خلاف شرع کام نہیں, تو ظاہر بات دین کے عنوان سے بھی نہیں کر رہے ہیں, بدعت بھی نہیں. یعنی ہر وہ کام کی جو دین کے نام پر ہو,
چاہے وہ اچھا کام ہی کیوں نہ ہو,
ہاں, اور دین کے عنوان سے اس کو داخل کیا. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ ہم جو ہے وہ دو رکعت نماز جو ہے 10 بجے بھی پڑھیں گے, مثال کو, ٹھیک ہے, دو رکعت نماز اچھی چیز ہے لیکن دین میں نہیں ہے 10 بجے نماز جو ہے ادا کی جائے, اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے, مثال ایک میں نے دی. تو وہ لوگ جو بدعت گزار قسم کے ہوں. اس کے علاوہ ذکر کیا گیا کہ سوال جو ہوگا انسان کی تندرستی,
مثال کے طور پر اگر کہیں جو ہے وہ جس طرح سے مستحب نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم نہیں ہے,
نہیں دیا گیا.
اگر انسان کہے کہ کتنا ہی اچھا ہے کہ ہم مستحب نمازیں بھی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں,
جی
جی, حکم نہیں ہے شریعت,
نہ قرآن میں ہے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی,
نہ کہیں سیرت میں ہے
مستحب نماز جو ہے, مثال تو نماز استسقاء کے علاوہ جو ہے وہ
جی
پڑھی جائے کوئی اور نماز. تو اگر کوئی پڑھتا تو یقین وہ بدعت ہے, وہ کوئی بھی کوئی بھی نماز ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اور جو سوال ہوگا وہ انسان کی عمر کے متعلق, انسان کی تندرستی کے متعلق, انسان کے مال کے متعلق. اس کے بعد ایک اہم ترین سوال کہ جو سوائق محرقہ کتاب جو ہے اس میں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اہم سوال جو ہوگا وہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے متعلق ہوگا.
اچھا,
ولایت کے متعلق, ظاہر سی بات ہے کہ
ولایت حضرت علی
علیہ السلام کے متعلق ہوگا. اور اچھا, اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں غدیر خم کے میدان میں جو ہے علی کے, حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا, من کنت مولاہ فہاد علی المولا. یا خود آئے ولایت قرآن سورہ مائدہ میں موجود ہے, انما ولیکم اللہ رسول والذین آمنوا. اس سے اکثر علماء اہل سنت نے اور تمام علماء شیعہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. تو یعنی ولایت کا مطالبہ قرآن میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک اہم سوال جو ہے وہ علی علیہ السلام کے ولایت کے متعلق ہوگا. تو یہ سب چیزیں کوئی نہ سوچے کہ یہ بھی سوال ہوگا, اسے آپس میں تضاد نہیں رکھتے ہیں, یعنی کیونکہ قیامت مختلف چیزوں کے متعلق ہوگا, توحید کے متعلق, عقائد کے متعلق, ولایت کے متعلق, مال کے متعلق, انسان جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کے متعلق. لہذا ضروری ہے کہ یہی کے اوپر انسان اپنے کو تیار کر لے کہ مجھے ان نعمتوں کے متعلق, ان چیزوں کے متعلق جو ہے وہ جواب وہاں کے اوپر دینا
ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ, ٹائم جو ہے ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سورہ 7 پہ انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو ہوگی. ناظرین, پروگرام کا ٹائم ختم ہوا, آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں میں سے قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ, انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
سبحان اللہ العظیم وبحمده.